الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوب اچھی طرح سن لو، خوب اچھی طرح جان لو، حرف تنبیہ ہے اللہ. پھر آگے بات فرمائی بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جملہ اصل میں یوں تھا، عربی قواعد کی روح سے جملہ یوں ہونا چاہیے تھا الا تطمئن القلوب بذکر اللہ، قواعد کی روح سے جملہ یوں ہونا چاہیے تھا لیکن ویسے نہیں کیا، ذکر اللہ کو مقدم کیا اور پھر اس پر دوسرے قاعدے کا اطلاق ہوتا ہے، تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر. قواعد کی روح سے جس چیز کو بعد میں آنا چاہیے تھا، جس کلمے کو، اس کو شروع میں لانا، پہلے لے آنا، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ہی، ایک ہوتا ہے بھی اور ایک ہوتا ہے ہی، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، ایک تو یہ انداز ہے، دوسرا ہے یہی ہے. تو کسی کلمے کو بعد میں آنا چاہیے لیکن اس کو شروع میں لایا جائے تو اس سے حسر کے ہی کے معنی پیدا ہوتے ہیں. اب یہ سمجھ کر یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یوں نہیں فرمایا الا تطمئن القلوب بذکر اللہ تو بھی کے معنی پیدا ہوتے ہیں. ہاں جی، اور بھی چیزیں ہیں جن سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس میں ایک ذکر بھی ہے، یہ نہیں فرمایا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سن لو، ذکر اللہ ہی سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے. یوں نہیں فرمایا الا تطمئن القلوب بذکر اللہ، اس میں تو بھی کے معنی پیدا ہوتے. ہاں جی، مال و دولت سے بھی سکون ملتا ہے، بڑے بڑے مکانات سے بھی سکون ملتا ہے، اچھے اچھے کھانوں سے بھی سکون ملتا ہے، ذکر اللہ سے بھی سکون ملتا ہے. نہیں، خوب سن لو، صرف ذکر اللہ ہی سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے. دل اطمینان پکڑتے ہیں، تطمئن القلوب، دل اطمینان پکڑتے ہیں بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. اور دیکھیے، میں عرض کرتا ہوں، مولانا روم عجیب شخصیت ہے. ہمارے حضرت اکثر ایک جملہ فرماتے تھے، مولانا روم کی قبر کو اللہ تعالی نور سے بھر دے. یہ اکثر حضرت جوش میں آ کے جملہ فرماتے تھے. حضرت کو بچپن ہی سے محبت تھی مولانا روم سے، رحمت اللہ علیہ سے، اور حضرت کے فارسی اشعار ایسے ہیں کہ کوئی یہ مثنوی کے وزن پر جو ہے، مثنوی کا جو 28,500 اشعار ہیں ان کا وزن ہے فاعلاتن فاعلاتن فاعلن، پورے 28,500 اشعار اسی وزن پر ہیں. اس وزن پہ جو حضرت کے اشعار ہیں ان کو دیکھ کر کوئی تمیز نہیں کر سکتا کہ یہ مولانا روم کے اشعار ہیں یا حضرت والا کے ہیں. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، ناظم آباد میں ہوتے تھے. دو مرتبہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے فرمایا مولانا روم نے کتنا پیارا شعر کہا ہے، اور پھر یہ کہہ کر حضرت کا شعر پڑھ دیا دو دفعہ، حضرت کا کوئی فارسی شعر پڑھا. حضرت نے دونوں مواقع پر ان سے فرمایا کہ یہ تو میرا شعر ہے. تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا اچھا اچھا آپ کا شعر ہے، میں تو یہ سمجھا تھا کہ یہ مولانا روم کا ہی شعر ہوگا. عجیب آدمی ہے. ایک حکایت سے واضح فرماتے ہیں کہ جتنی چیزیں ہیں، کوئی آدمی حکومت کا طالب ہے، کوئی آدمی حکومت سے دور بھاگتا ہے، حکومت کے لیے قتل و غارت گری بھی ہو جاتی ہے، بے ایمانی بھی ہو جاتی ہے، غلط غلط کام بھی ہو جاتے ہیں، کسی طرح مجھے حکومت، وزارت، عہدہ مل جائے. اس کی تو مثال دینی بیکار ہے، آپ حضرات جانتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو اس سے دور بھاگتے ہیں. مجھے یاد آیا شاہ سنجر نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو، ان کے جب حالات دیکھے کہ روزانہ سینکڑوں آدمی ان کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں، اس نے کہا، سوچا کہ ان کا خرچہ کیسے چلتا ہوگا، نہ جانے قرض لے کر اور کس طرح یہ کھانے کا انتظام کرتے ہوں گے. اس نے کہا یہ میرے سنجر، ملک سنجر کا ایک صوبہ ہے نیم روز، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، ساری اس کی آمدنی اور سب یہ آپ کے لیے وقف ہے، آپ اس سے اپنی خانقاہ کا، جو آپ کی خانقاہ اتنی آباد ہے، یہاں لوگ آتے ہیں اور سینکڑوں آدمی آپ سے مستفید ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، آپ ان کا خرچہ اس سے چلائیے نیم روز کی آمدنی سے. گویا نیم روز کا صبح نیم روز کا بادشاہ بنا دیا ان کو، بالکل مختار کل بنا دیا کہ آپ اس کے جیسے آپ چاہیں، اس کی ساری آمدنی یہ صبح آپ کے لیے وقف ہے. تو جواب کیا دیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے؟ فرمایا کہ چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد. سنجر کی جو چھتریاں، اچھا چھتری کالی ہی اچھی ہوتی ہے، چھتری پر رنگ بھی کالا ہی اچھا لگتا ہے، یہ عجیب بات ہے. اور سنجر کی چھتریاں اپنی سیاہی میں مشہور تھیں، سنجر کی بنی ہوئی چھتریاں اپنی سیاہی میں مشہور تھیں، مثال دی جاتی تھی. تو اس لیے فرمایا چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بوت حوس ملک سنجرم، زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. فرمایا کہ سنجر کی چھتری کی طرح میری قسمت کا رنگ سیاہ ہو جائے، میری قسمت کالی ہو جائے، جیسے سنجر کی چھتریاں کالی ہیں ایسے. کب؟ در دل اگر بود حوس ملک سنجرم، تیرے ملک کے سنجر کی اگر ذرا بھی حوس میرے دل میں ہو تو میری قسمت کا رنگ سیاہ ہو جائے. زانگاہ کے، اب آگے جو بات کہی ہے وہ بہت کام کی ہے، زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب، بڑی یہ بلاغت بھی ہے اس شعر میں، وہاں نیم روز تھا، یہاں نیم شب ہے، ایک طرف نیم روز ادھر نیم شب. زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب، جب سے مجھے نیم شب یعنی آدھی رات کی سلطنت کی خبر ملی ہے، رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا جب ساری دنیا سو رہی ہو، بستر چھوڑ کے اللہ سے چند رکعتیں پڑھ کے اللہ سے مانگنا، کچھ قرآن کی تلاوت کرنا، کچھ اللہ اللہ کرنا، جب سے اس سلطنت کی خبر مجھے ملی ہے، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم، میں پورے ملک نیم روز کو ایک جو کے بدلے میں بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایک جو کے دانے کے بدلے، ایک جو کا دانا وہ بھی قیمت میں دینے کو تیار نہیں ہوں. تم کیا سمجھتے ہو، مجھے تو آدھی رات کی سلطنت مل گئی ہے. بقول مولانا علامہ سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت کے بڑے خلافہ میں سے تھے، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے تعلق قائم ہوا. اس سے پہلے تصوف کے منکر تھے کہ کسی اللہ والے کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، بس ان کے یہی خیالات تھے. وہ کہتے تھے بس یہ منطق فلسفہ اور یہ علوم یہی بہت ہے جو ہم مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، کیوں جائیں کسی اللہ والے کے پاس؟ ان کا بھی یہی خیال تھا. اور علامہ ظفر احمد عثمانی جو بھانجے تھے حکیم الامت کے، ان سے ان کی خط و کتابت رہتی تھی اور ان کچھ تانے بھی دے دیا کرتے تھے کبھی کبھی تصوف کے بارے میں. ایک خط میں کچھ اسی طرح کچھ بات کہی، طنز والی بات کہی، تو انہوں نے، وہ قبولیت کا وقت ہوگا، انہوں نے جواب لکھا، قال را بگزار، یہ علامہ ظفر احمد عثمانی نے جواب لکھ دیا، قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو. یہ جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو نا، یہ سب قال قال ہے، حدیث تمہاری زبان پر ہے، قرآن کی آیت اور اس کی تفسیر تمہاری زبان پر ہے، اس سے آگے بڑھو اور کچھ دل پر بھی اثر ہونا چاہیے. قال را بگزار، آگے بڑھو، قال سے آگے بڑھو، مرد حال شو، ایسے آدمی بنو جس کے دل پر حدیث کا اثر ہو، جس کے دل پر قرآن کا اثر ہو، وہ بنو. اور اس کا طریقہ اگلے مصرے میں ہے، پیش مرد کامل پامال شو، کسی اللہ والے کامل کے پیروں میں پامال ہو جاؤ، اس کے پیروں میں پڑ جاؤ، اس کے غلامی اختیار کر لو. وہ کہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، وہ کہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اپنی مرضی فنا کر دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حدیث میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر ایک مرتبہ مکالمے کے دوران اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہوئے یہ عرض کیا کہ آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ بہت مختصر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، دع نفسک و تعال، اپنے نفس کو ایک طرف رکھ دو اور آ جاؤ. نفس کو ایک طرف رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دو، اس کی غلامی میں آ جاؤ. بس یہ اپنے نفس کو آپ نے ایک طرف رکھ دیا، آپ اس کے کہنے پر چل رہے ہیں، دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا، آپ اس سے مشورے کے ساتھ چل رہے ہیں، بس آپ کا نفس ہٹ گیا. یہی طریقہ ہے. قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو. وہ قبولیت کا وقت تھا. علامہ سلیمان ندوی نے خط کا جواب پڑھا اور یہ شعر پڑھا، یہ شعر دل پہ جا کے لگا. گئے تھانہ بھون حاضر ہوئے حکیم الامت کے پاس، ایک مجلس میں بیٹھے، ایک بیان سنا اور پھر مسجد کے صحن میں رونے بیٹھ گئے. ساروں قطار رونے لگے. کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے، ساری زندگی جس کو علم سمجھا وہ علم نہیں تھا، علم تو ان کے پاس ہے. حضرت حکیم الامت کی طرف اشارہ کیا، علم تو ان کے پاس. واقعی بات یہی ہے، یہ جو ہم مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ علم نہیں ہے، علم کے نقوش ہیں، علم نہیں ہے. علم کچھ اور چیز ہوتی ہے. علم کیا چیز ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مثال سے بتاتا ہوں. ایک بزرگ جا رہے تھے، ہمارے ایک بزرگ ہیں اب بھی حیات ہیں، تو چترال یا گلگت مجھے یاد نہیں، انہی میں سے کوئی ایک علاقہ تھا، وہاں جا رہے تھے. ایک بورڈ لکھا ہوا آیا، اس پہ لکھا ہوا تھا گرم پانی اور تیر کا نشان بنا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ کچھ آگے جا کے گرم پانی کا چشمہ ہے، لوگ وہاں نہاتے ہیں آ کر اور جلدی امراض سے ان کو شفا ہو جاتی ہے. بہت اچھا. تھوڑا اور آگے گئے تو انگریزی میں لکھا ہوا تھا ہاٹ واٹر. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہی اسی طرح اشارہ ہے، وہی چشمہ ہے، اب وہ ذرا قریب آ گیا ہے، یہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے. تھوڑا اور آگے بڑھے تو مقامی زبان میں لکھا ہوا تھا اور اسی طرح تیر کا نشان بنا ہوا تھا. انہوں نے کہا بھائی یہ ترجمہ کرو، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی اس کا ترجمہ ہے، گرم پانی، یہ اسی چشمے کی طرف اشارہ ہے. تین دفعہ جب ہو گیا انہوں نے کہا بابا اب ہمیں جانا تو آگے ہے، لیکن جب یہ چشمہ آئے تو مجھے دکھانا ضرور، میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ تین مرتبہ تیر کا نشان بنا ہوا مختلف زبانوں میں لکھا ہوا، یہ ہے کیا؟ میں بھی دیکھوں گا. دیکھا اس کو جا کر اور ہاتھ ڈالا تو واقعی اتنا گرم پانی تھا کہ ایک سیکنڈ کے بھی تھوڑے سے حصے میں نکالنا پڑا, اتنا گرم پانی نکال ڈالتے ہی نکالنا پڑا, بہت شدید گرم پانی, اور نکالتے ہی انگلیوں پر آبلے پڑ گئے, شدید گرم پانی. لیکن سبق یہ حاصل ہوا کہ علم اس کو کہتے ہیں جو عمل پہ مجبور کرتے ہیں. تین دفعہ ایک بات گزری, انہوں نے کہا باب اب دیکھنا بھی ہے اور ہاتھ بھی ڈالنا ہے, دیکھتے ہیں کتنا گرم ہے. یہ ہے علم جو عمل پہ مجبور کر دے آدمی کو, وہ علم ہے. اور جو ابھی عمل میں نہیں آیا وہ علم نہیں ہے, وہ علم کے نقوش ہیں. نقوش جو کتابوں میں ہیں ان کا بھی احترام ضروری ہے, لیکن علم کے نقوش ہیں. علم تو کتنے بڑے مجمع کو, سب کو پتا ہے فجر کی نماز فرض ہے, پڑھتے کتنے. تو وہ علم ہے, لیکن ایسا علم ہے جو عمل پہ مجبور نہیں کر رہا, تو وہ علم نہیں کہلاتا, وہ علم کا نقش ہے. علم وہ ہے جو عمل پہ مجبور کرے. تو اس کو فرمایا قال را بگزار مرد حال شو, پیشے مرد کامل پامال شو. بھی تو زبان پر ہے, آگے بڑھو, اس سے آگے بڑھو, دل پر اثر ہو. جب اس دل پہ اثر ہوگا تو عمل نصیب ہوگا. ایک بیان حکیم الامت کا سنا, دل بدل گیا. زار و قطار رو رہے تھے مسجد کے صحن میں بیٹھ کے, کسی نے پوچھا تو کہا یہ علم, ہم نے جو اس کو علم سمجھا وہ علم نہیں تھا, علم یہ ہے جو ان کے پاس ہے. اور اسی موقع پہ اشعار کہے, جانے کس انداز سے تقریر کی. علامہ سلیمان ندوی فرماتے ہیں, جانے کے دیسنا کے رہنے والے تھے, ان کی اردو اتنی صاف نہیں تھی جتنی ان کی شاعری فصاحت سے پور ہے, اور ان کی عربی بہترین. جانے کس انداز سے تقریر کی, پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا. آج ہی آیا مزہ قرآن میں, جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. چھوڑ کر تدریس و درس و مدرسہ, شیخ بھی رندوں میں اب شامل ہوا. پہلے یہی رٹ لگائی ہوئی تھی, تدریس درس اور مدرسہ, بس یہی بہت ہے. اب یہ بھی ہے کہ وہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جانا چاہیے. اس کا نقشہ ایک شعر میں کھینچا ہے, فرماتے ہیں تھی جب آزادی تو ہر سو دوڑ تھی, قید میں آرام ہی آرام ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ اشعار ان کے صاحبزادے سے سنے, مولانا سلمان ندوی سے, مدظ اللوم, اب بھی وہ حیات ہیں اور یہاں تشریف لا چکے ہیں, کئی دفعہ ان کا بیان بھی ہوا ہے. جب بھی وہ آتے ہیں میں نے ان سے عرض کیا حضرت آپ بیان فرما دیجئے, وہ تیار بھی ہو جاتے ہیں, ہماری درخواست قبول کر لیتے ہیں. تو یہ اشعار میں نے انہی سے سنے تھے کہ تھی جب آزادی تو ہر سو دوڑ تھی, قید میں آرام ہی آرام ہے. جب سے حکیم الامت کی قید میں آئے ہیں تو آرام مل گیا. جب آزادی تھی, جب اس بات کے قائل تھے کہ نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, تو ہر سو دوڑ تھی, ہر طرف دوڑ لگائی ہوئی تھی, اب آرام ہے. آرام تو اب ملا ہے. تھی جب آزادی تو ہر سو دوڑ تھی, قید میں آرام ہی آرام ہے. اب جب ذکر و شغل کیا تو اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اسی غزل کا شعر ہے کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا, صبح ہی سے انتظار شام ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ حل من مستزرقن فارزقہ, کوئی رزق کا طلبگار ہے, حل من مسترزقن فارزقہ, کہ میں اس کو رزق دوں, حل من سائل فاعطیہ, کوئی سائل ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں, حل من مستغفر فاغفر له, کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں. یہ تین اعلانات ہوتے ہیں آسمان دنیا پر آخری رات میں, تہجد کے وقت جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں اس وقت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا ان کا اللہ تعالی کا، صبح ہی سے انتظار شام ہے، صبح ہوتی ہے تو شام کا انتظار ہوتا ہے کہ اب شام ہوگی پھر رات ہوگی اور پھر ہم اٹھ کے مانگیں گے اللہ سے، کچھ گڑ گڑائیں گے کچھ روئیں گے، ایسا مزہ ہے اس میں جس کو چسکا لگ جائے۔ اور آج کل تو سیزن ہے اس کا، راتیں بڑی ہیں، آدمی جلدی سوئے، اٹھ جائے کچھ تھوڑا سا پہلے اٹھ جائے بس۔ وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا، صبح ہی سے انتظار شام ہے۔ تو اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم۔ جب سے مجھے نیم شب یعنی آدھی رات کی سلطنت کی خبر ملی ہے، میں ملک نیم روز کو تو میں ایک جو کے بدلے میں خریدنے کو تیار نہیں ہوں، یہ ایسی بڑی دولت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کوئی حکومت کا طالب ہے، وزارت کا طالب ہے، عہدے کا طالب ہے، اس کے لیے نہ جانے کیا کیا وہ خلاف شریعت کام بھی کر لیتا ہے، اور کوئی حکومت سے وزارت سے دور بھاگتا ہے، دور ہٹتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید میں ڈالا گیا، وہ ڈالا ہی اس وجہ سے گیا کہ وہ قاضی القضات بنانا چاہ، ان کو قاضی القضات بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور حضرت نے انکار کر دیا، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، وہیں انتقال ہوا۔ تو بعض اس کے طالب ہوتے ہیں، بعض دور بھاگتے ہیں، بعض اولاد کے طالب ہوتے ہیں بعض لوگ، اور جب اولاد ہو جائے تو اولاد کی اولاد کے لیے غم کھاتے ہیں یا اولاد کے لیے غم کھاتے ہیں، بعض دولت کے طالب ہوتے ہیں بعض دولت سے دور بھاگتے ہیں، بعض یہ اس کے طالب ہوتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی زمین کا ٹکڑا ہاتھ آ جائے، بعض اس سے دور بھاگتے ہیں کہ نہ بابا ہمیں کیا بکھیڑا لینا۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے طالب ہوں چاہے دور بھاگنے والے ہوں، اگر آپ غور کریں گے تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مقصود سب کا ایک ہی ہے، اور وہ ہے چین اور راحت اور سکون، اطمینان، سب کا ایک ہی مقصود ہے۔ حکومت کا طالب، عہدے کا طالب یہ سمجھتا ہے کہ مجھے عہدہ مل جائے تو سکون ملے گا، حکومت مل جائے تو سکون ملے گا، اور جو دور بھاگتے ہیں وہ کہتے ہیں نا بابا اس حکومت سے، اس سے دوری میں ہی سکون ہے۔ ایک بادشاہ کو گلستان میں شیخ سعدی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کو بادشاہ بننے پر کسی نے مبارکباد دی، جب وہ بادشاہ بن گیا تو اس نے کہا کیا کس بات کی مبارکباد دیتے ہو؟ دی روز فکر نان شد ام روز فکر جہاں، کل تک تو مجھے ایک روٹی کی فکر تھی اور آج پورے جہان کی فکر ہے، پوری سلطنت کی فکر ہے، کیسے سب کو روٹی ملے، کیسے سب کو اطمینان سکون ملے، کیا مبارکباد دیتے ہو مجھے؟ یہ حال ہوتا ہے بعض لوگوں کا۔ تو کہتے ہیں بابا ہم، حضرت عمر نے فرمایا تھا دجلہ کے کنارے اگر کوئی اونٹ پیاسا مر رہا ہو اس کا ذمہ دار عمر ہے، یہ فکر کی بات ہوتی ہے۔ ان حضرات کے ذمہ ڈالی گئی تھی خلافت، یہ تھوڑی چاہتے تھے۔ تو بعض لوگ دور بھاگتے ہیں، سب کا مقصود چین سکون اور راحت ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی میں ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ چار آدمی سفر کر رہے تھے، چاروں کی زبانیں الگ تھیں، ایک آدمی عرب تھا، دوسرا ترکی کا تھا، تیسرا فارسی، وہ فارسی زبان بولتا تھا، عرب والا عربی بولتا تھا، ترکی والا ترکی زبان بول رہا تھا، اور ایک رومی تھا وہ رومی زبان بول رہا تھا۔ تھے سفر میں ساتھی، کسی نے ایک درہم چاروں کو کہ بھائی کوئی نیک لوگ معلوم ہوتے ہیں، ایک درہم ان کو ہدیے کے طور پہ پیش کیا چاروں کو۔ اب جھگڑا ہوا، وہ فارسی والا کہہ رہا میں انگور لوں گا اس کا، ترکی والے نے اپنی زبان میں کہا کہ میں انگور لوں گا، اور عربی نے اپنی زبان میں کہا کہ میں انگور لوں گا، اور رومی نے اپنی زبان میں کہا کہ انگور لوں گا. جھگڑا اس پر ہو رہا تھا کہ وہ چاروں ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے تھے اور چاروں سمجھ رہے تھے کہ ہماری مراد اس ایک درہم سے جو ہمیں خریدنا ہے وہ مختلف چیزیں ہیں. ایک آدمی ایسا آیا جو ان چاروں کی زبانوں کو جانتا تھا. اس نے کہا پر ٹھہرو, درہم مجھے دو, میں تم سب کی مطلوبہ چیزیں لا کر دیتا ہوں. اس نے انگور خریدے اور لا کر دے دیا, سب خوش ہو گئے. بس بات یہی ہے, مولانا روم یہی فرماتے ہیں کہ جو کسی چیز کے طالب ہیں اور جو کسی کی چیز کے طالب نہیں ہیں, سب کا مقصود ایک ہی ہے, چین اور راحت. ایک عرب کہہ رہا ہے کہ میں انگور لوں گا, دو ترکی والا کہہ رہا ہے نہیں نہیں انگور نہیں, میں تو یہ چیز لوں گا, اور وہ اپنی زبان میں جو انگور کو کہتے ہیں وہ کہہ رہا تھا. ترکی والے کا فارسی والا انکار کر رہا ہے, نہیں انگور نہیں, یہ انگور لوں گا, وہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہے. مقصود سب کا ایک ہی تھا اور ایک دوسرے کا انکار کر رہے تھے, نفی کر رہے تھے. تو بس یہی بات ہے, مقصود سب کا ایک ہی ہے, چین اور راحت. اس کا معیار مختلف ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا معیار بتا دیا کہ بھائی معیار ایک ہی ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. چین اور سکون اور راحت کہاں ڈھونڈتے ہو؟ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو؟ سکون جہاں ہے نظام مدینہ, حضرت فرماتے ہیں, حضرت والا کا شعر ہے, سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ. اور خود تشریف فرمائی کہ نظام مدینہ سے مراد اتباع سنت ہے, متبع سنت بقول حکیم الامت کے, جس شخص کو دو باتیں حاصل ہوں اس کے اندھیرے بھی اجالے ہیں, اور جس کو یہ دو باتیں حاصل نہ ہوں اس کے اجالے بھی اندھیرے ہیں. اپنے شیخ کی محبت, کسی اللہ والے کی محبت حاصل ہو اور اتباع سنت حاصل ہو. فرمایا ایسے شخص کے اندھیرے بھی اجالے ہیں. اس کے اگر گناہ بھی ہو جائیں, اور گناہ ہوں گے, اللہ تعالیٰ توبہ کی اور تلافی کی توفیق دیں گے, تو اس کے اندھیرے بھی اجالے بن جائیں گے. دوسری طرف وہ ہے کہ جن کو یہ دو چیزیں حاصل ہی نہیں ہیں, نہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے پاس جانے کی ضرورت ہے, بلکہ دین کا کام بھی کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں چہرے کا پردہ کوئی حیثیت نہیں ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں اللہ کے بندوں, اللہ کے بندوں, ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پیروں کو زیادہ زور سے نہ رکھیں زمین پر, ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن, ایسا نہ ہو کسی کا دھیان اس طرف, ان کی نگاہ اٹھ جائے کسی کی ان کی طرف. تو فرمایا یہ پیروں سے نکلنے والی آواز, آہٹ, یہ ایک خارجی اور منفصل چیز ہے جو جسم سے الگ ہے. جب اس کا حکم دیا جا رہا ہے تو چہرے کا حکم نہیں ہوگا چھپانے کا. جو رئیس الاعضاء ہے, آدمی کی ملاقات ہوتی ہے تو سب سے پہلے چہرہ ہی دیکھتا ہے. اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ پیروں کی آواز کو بھی چھپاؤ, زیادہ زور سے پیر نہ رکھو زمین پر کہ کسی کی نگاہ اٹھ جائے. تو چہرے کا کیوں حکم نہیں ہوگا؟ وہ ان کا مطمئن نظر یہ ہے بس چہرے کا پردہ ہے, کوئی کسی کے تراوی کوئی چیز نہیں, تراوی کی عبادت کوئی ہے ہی نہیں. یہ ایسے آج کل کے دور میں اس طرح کے دین کا کام کرنے والے بظاہر دین کا کام کر رہے ہیں, ہیں گمراہ. ان کے اجالے بھی اندھیرے ہیں, یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا, ان کے اجالے بھی اندھیرے ہیں. ایسے لوگوں کے بظاہر دین کا کام کر رہے ہیں, اجالا ہے لیکن اندھیرا ہے. اللہ, تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, خوب اچھی طرح سن لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. حضرت فرماتے تھے سنگر مشین والے اگر اپنی مشین بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بنایا ہوا تیل اس مشین میں ڈالو گے تو اس کی گارنٹی ہم دیتے ہیں کہ یہ مشین اتنے عرصے تک درست کام کرے گی, اور اگر کسی اور کمپنی کا تیل ڈالا تو پھر کوئی ضمانت نہیں. تو یہ دل کی مشین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ذکر سے اس کو اطمینان ملے گا, اور کوئی کسی اور چیز کی یاد سے اطمینان نہیں ملے گا. غیر اللہ سے اطمینان اس دل میں رکھا ہی نہیں ہم نے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور ذکر دو طرح کا ہے, ایک ظاہری ذکر ہے جس کو ہم زبان ہلا کے کرتے ہیں, ہونٹ ہلا کے کرتے ہیں, ایک ہے ذکر کی حقیقت. ایک ذکر کی صورت ہے کہ ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں, ہم تلاوت کر رہے ہیں, اور ایک ذکر کی حقیقت ہے. ذکر کی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت میں, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. دیکھیں ایک تو صورت یہ ہے کہ ایک آدمی تلاوت بھی کرتا ہے, ذکر بھی کرتا ہے, تسبیحات بھی پڑھتا ہے, درود شریف بھی پڑھتا ہے, لیکن جب گناہ کا موقع سامنے آ جائے تو بچتا بھی نہیں ہے, گناہوں سے بچتا بھی نہیں ہے, توبہ بھی نہیں کرتا. جس کو اکبر الہ‌آبادی مرحوم نے کہا خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں, اندھیرے اجالے مگر چوکتا بھی نہیں. ایک تو وہ ہے, اس شخص کو ذکر کی صورت حاصل ہے, حقیقت حاصل نہیں. حقیقت جن لوگوں کو حاصل ہے وہ اس آیت میں اشارہ فرمایا, اور بڑا عجیب انداز ہے, قربان جائیے. ان الذین اتقوا, جو تقوی والے ہو گئے, صاحب نسبت ہو گئے, اذا مسهم طائف من الشیطان, جب شیطان کی جماعت اور گروہ ان کو گھیر لیتا ہے گناہ کے لیے, شیاطین ان کو گھیر لیتے ہیں گناہ پر اکسانے کے لیے, تو وہ کرتے کیا ہیں؟ تذکرو باب تفاعل سے ہے. باب تفاعل کی خاصیت تکلف ہے, مطلب یہ ہے کہ بتکلف اللہ کو یاد کرتے ہیں ایسے موقع پر. تذکرو, زبردستی اللہ کو یاد کرتے ہیں. ایک تو وہ صورت ہے نا جس کو ذکر کی صورت حاصل ہے, تو ذکر کر رہا ہے, پابندی سے ذکر کرتا ہو بے شک, لیکن ابھی حقیقت حاصل نہیں ہوئی, تو جب گناہ کا موقع سامنے آتا ہے تو سب ختم, گناہ کر بیٹھتا ہے. اور ایک یہ صورت بیان فرمائی ہے, یہ ان لوگوں کی صورت ہے جن کو ذکر کی حقیقت حاصل ہے, زبردستی اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے پھر, فائے تعقیبیہ ہے. فائے تعقیبیہ کا مطلب یہ فوراً ان کو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ فراہم کرتے ہیں. فائدہ ہم مبصرون, ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, ہائے 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 کس برائی کی طرف ہم جا رہے ہیں, فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون, یہ ہے ذکر کی حقیقت. اور اس ذکر سے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خوب سمجھ لو یہ والا وہ ذکر ہے جس کو یہ حقیقت حاصل ہو جائے کہ اس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. بس اللہ سبحانہ, بس یہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے تو ذکر کی پابندی کی جائے, اور کسی سے پوچھ کر کیا جائے, بغیر پوچھے نہ کیا جائے ذکر. خواجہ صاحب نے عرض کیا تھا کہ حضرت یہ ذکر تو ذکر ہے, فائدہ ہے, فائدے کی چیز ہے, یہ پھر پوچھ کر کرنے کی کیا پابندی ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دیکھیے خواجہ صاحب, کاٹتی تو تلوار ہی ہے مگر جبکہ کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہو, جبکہ کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہو. ذکر تو فائدہ کرے گا مگر جبکہ کسی کی نگرانی میں ہو, جب فائدہ ہے. دوائی دینے والا بتاتا ہے کتنی دوائی کتنی مقدار میں کھانی ہے, کتنے وقت میں کھانی ہے, دو وقت میں کھانی ہے, ایک وقت میں کھانی ہے, صبح دوپہر شام تین وقت میں کھانی ہے, یہ تو وہ بتائے گا. تو پوچھ کر ہو, پابندی سے ہو, پھر آہستہ آہستہ ذکر کی حقیقت بھی حاصل ہوگی. پھر یہ ہوگا کہ بتکلف اللہ کو یاد کر کے, جس کو حضرت فرماتے تھے مثال سے کہ جب باپ کے ساتھ اس کا سعادت مند بچہ ہو, کوئی ٹافی دے رہا ہو, ٹافی تو بچہ اگر سعادت مند ہے تو پہلے اپنے باپ کو یوں دیکھتا ہے سوالیہ نظروں سے، باپ اشارہ کر دے یا زبان سے کہہ دے کہ بیٹا لے لو تو وہ لے لیتا ہے، اور باپ کہے نا نا مت لینا تو وہ نہیں لیتا، چاہے کتنا ہی کوئی کوشش کر لے پھر وہ نہیں لیتا. تو حضرت بھی یہ فرماتے تھے نفس اور شیطان گناہ کی ٹافی پیش کریں کہ کر لو بڑا مزہ آئے گا، تو ہم وہ سعادت مند بچہ اپنے ابا کو دیکھتا ہے، ہم اپنے ربا کی طرف متوجہ ہوں. یہ اسی آیت کی طرف اشارہ ہے تذک کرو فائدہ ہوں مبصرون، ان الذی نفس اور شیطان گناہ کی ٹافی پیش کر رہے ہیں ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں. اور اس کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ بتکلف اللہ کو یاد کرو، زبردستی. اس وقت دل نہیں چاہے گا، دل تو یہی چاہے گا کہ ابھی گناہ کا مزہ لے لو، لیکن بتکلو تذکرو کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا مزیدار ہے. بس کیا بتائیں کیا کہا جائے اس کا، اس کی بلاغت کا کیا کہا جائے کہ بس زبردستی بتکلف اللہ کو یاد کر لو. فإذا هم مبصرون، بس ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ حقیقت نصیب فرمائے. یہ ہے ذکر کی حقیقت، لیکن صورت سے ہی حقیقت کی طرف آدمی پہنچتا ہے پابندی سے. تو کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.